जुमा 15 जुलाई के सैरबीन के साथ जाफर रिजवी का सलाम कबूल कीजिए। फ्रांस के शहर नीस पर शिद्दत पसंद हमले में हलाकतों की तादाद 84 हो गई, 50 से जायद जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला। अब शहर में क्या सूरत हाल है?
सोगवार, खौफ, वो सब ये है, जाहिर है। ये बन रही है उसके बाद की सूरत हाल। तो
तफसीलात आलमी खबरों के बाद।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है। शुमाइला जाफरी से खबरें सुनिए। फ्रांस के जनूबी शहर नीस में जुमेरात की शब कौमी दिन की तकरीबात के मौके पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने हुजूम को कुचल दिया। वजारत दाखिला का कहना है कि रात 11 बजे होने वाले हमले में 84 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। हारून रशीद।
ट्रक ड्राइवर हुजूम के अंदर 2 किलोमीटर तक लोगों को कुचलता हुआ चला गया और इत्तला के मुताबिक उसने फायरिंग भी की। मकामी ज़राए अबलाग के मुताबिक पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गोली मारकर हलाक कर दिया है और ट्रक से उन्हें दस्ती बम और असलहा मिला है। फ्रांसीसी सदर फ्रांसवा ओलांद ने इस वाक़े को दहशतगर्दी करार देते हुए मुल्क में नाफिज हंगामी सूरत हाल में मजीद 3 माह की तोसी कर दी है। फ्रांसीसी हुकूमत ने इस वाक़े पर सनीचर से 3 रोज़ा कौमी सोग मनाने का ऐलान किया है।
फ्रांस के जनूबी शहर नीस में ट्रक हमले से होने वाली दर्जनों हलाकतों के बाद आलमी रहनुमाओं ने इस हमले की सख्त मुज़म्मत की है। शिराज हसन।
अमरीका के सदर बराक ओबामा ने इसे एक खौलनाक हमला करार देते हुए कहा है कि इस मौका पर वो अमरीका के दरीना साथी फ्रांस के साथ हैं। यूरोपीय कौंसिल के सदर डोनाल्ड टस्क ने कहा है कि ये बहुत तल्ख हकीकत है कि लोग आज़ादी, बराबरी और भाईचारे का जश्न मना रहे थे कि उन पर हमला किया गया। चीन के वजीर आजम ली की चियांग ने कहा है कि हम हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं और हमें मुतासरीन से हमदर्दी है। पाकिस्तान ने भी हमले की शदीद मजम्मत की है। एक बयान में दफ्तर खारजा ने कहा है कि गम की इस घड़ी में पाकिस्तान फ्रांस और उसके अवाम के साथ खड़ा है।
इंडिया के जेर इंतजाम कश्मीर में अक्सर मकामात पर सख्त कर्फ्यू के बायस जुमे की नमाज नहीं हो सकी। हुकाम ने अलहदगी पसंदों की तरफ से एहतजाजी मार्च को रोकने के लिए तमाम 10 अजला में सख्त कर्फ्यू नाफिज किया था। श्रीनगर से रियाज मसरूर।
सख्त तरीन कर्फ्यू के बावजूद कई मकामात पर मुजाहरीन ने मुहासरा तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद फोर्सेज ने इन पर फायरिंग की। शुमाली कश्मीर के पटन इलाके में फायरिंग के वाकये में 2 नौजवान जख्मी हो गए हैं। अलहदगी पसंदों ने जुमे की नमाज के बाद वादी भर में एहतजाजी मार्च निकालने की कॉल दी थी, ताहम कल रात से ही कश्मीर में नाकाबंदी सख्त कर दी गई और फोन व इंटरनेट सर्विसेज को तमाम वादी में मौतल कर दिया गया। इस दौरान मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज 1,500 जख्मियों में से बेशतर की हालत तश्वीशनाक बनी हुई है। हुकूमत हिंद की तरफ से भेजे गए माहिर डॉक्टरों ने कहा है कि कश्मीर में जंग जैसी सूरत हाल है।
अमरीका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन कैरी ने शाम में अमन के इम्कान तलाश करने के लिए मॉस्को में रूस के वजीर खारजा सर्गे लेवरोफ से मुलाकात की। जीशान जफर।
मुज़ाकरात से पहले अपने इब्तदाई कलमात में जॉन कैरी का कहना था कि रूस के सदर पुतिन शाम से मुतल्लिक इंतहाई संजीदगी का मुजाहरा करते रहे हैं। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमरीका शाम में शिदत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया के खिलाफ रूस के साथ पहले से ज्यादा फौजी और इंटेलिजेंस तआवुन चाहता है। ताहम रूसी हुकाम का कहना है कि दोनों ममालिक के वज़राए खारजा की मुलाकात में बराए रास्त फौजी तआवुन की बात नहीं की गई।
बांग्लादेश में एक सरकारी अथॉरिटी ने इस्लाम के नाम पर इंतहा पसंदी की मजम्मत का एक खुतबा तैयार किया है और मुल्क भर की 3,000 मसाजिद को हिदायत की है कि वो जुम्मे की नमाज में इस खुतबे को इस्तेमाल करें। जफर सैयद।
इस्लामिक फाउंडेशन नामी ये अथॉरिटी बांग्लादेश में मजहबी इदारों की देखभाल की जिम्मेदार है। अथॉरिटी ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि तमाम मस्जिदों के इमाम इस खुतबे को दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे या इससे तरगीब लेंगे। खुतबे में पैगंबर इस्लाम की उस हदीस का हवाला भी दिया गया है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है और वालिदैन को ताकीद की गई है कि वो अपने बच्चों को इंतहा पसंदी से महफूज रखें। ये कदम हाल ही में बांग्लादेश में इस्लामी शिदत पसंदों की जानिब से किए गए 2 हमलों के बाद उठाया गया है।
बरतानिया की वज़ीर-ए-आज़म टेरेसा मे ने स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्जन से मुलाकात की है। मुलाकात में बरतानिया के साथ मुस्तकबिल में स्कॉटलैंड के इत्तेहाद और यूरोपीय यूनियन से इखराज के रेफरेंडम के नतायज पर बातचीत की गई। निकोला स्टर्जन का कहना था कि वो स्कॉटलैंड के मुफादात का दिफा करना चाहती हैं जो यूरोपीय यूनियन से इखराज के फैसले के बाद खतरे में हैं। अमरीकी टीवी चैनल HBO पर नशर की जाने वाली मकबूल ड्रामा सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स को एमी अवार्ड्स में 23 नामजदगियां मिली हैं। नौशीन अब्बास। نامزدگیوں کے معاملے میں گیم آف تھرونز سب سے آگے رہی، جبکہ دوسرے نمبر پر دا پیپل ورسز او جے سمپسن نامی سیریز رہی، جسے 22 شعبوں میں اوارڈز کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ گیم آف تھرونز نے گزشتہ برس کے ایمی اوارڈز میں 12 اوارڈ جیتے تھے، جو ایک ریکارڈ ہے۔ گیم آف تھرونز کو ملنے والی نامزدگیوں میں بہترین معاون اداکار اور اداکارہ اور بہترین مصنف کے نام بھی شامل ہیں۔ ایمی اوارڈز کی تقریب 18 ستمبر میں امریکی شہر لاس اینجلس میں ہوگی۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا، شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ ایران میں کون سے کپڑے فحش سمجھے جاتے ہیں اور یہاں برطانیہ آ کر پاکستان کی کرکٹ ٹیم کیسا کھیل رہی ہے، اگر آپ جاننا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آ سکتے ہیں۔ مگر آئیے سربین کا آغاز میں ذکر کرتے ہیں فرانس کے جنوبی شہر نیز میں گزشتہ شب ہونے والے اس حملے کی، جس میں اب تک 84 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور عورتوں اور بچوں سمیت 50 سے زائد موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ فرانس میں رئیسوں کا شہر سمجھے جانے والے نیز میں گزشتہ رات فرانس کے قومی دن کی تقریبات کے موقع پر ہونے والے اس حملے میں تیز رفتار ٹرک پر سوار حملہ آور نے تقریبات کے لیے جمع ہونے والے ہجوم کو کچل دیا، جس سے عورتوں اور بچوں سمیت 84 افراد ہلاک ہوئے۔ ٹرک ڈرائیور ہجوم کے اندر 2 کلومیٹر تک لوگوں کو کچلتا چلا گیا اور اس نے گولیاں بھی چلائیں، لیکن بالآخر پولیس نے حملہ آور کو بھی گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ پولیس کو ٹرک سے دستی بم اور اسلحہ بھی ملا۔ فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے اس واقعے کو دہشت گردی قرار دیتے ہوئے ملک میں نافذ شدت پسندی کے خلاف ایمرجنسی میں مزید 3 ماہ کی توسیع کر دی ہے۔ ابھی تک حملے کی ذمہ داری کسی فرد یا تنظیم نے قبول نہیں کی ہے۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازیہ گلزار سے سنیے۔
حکام کے مطابق یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ہزاروں افراد قومی دن کی تقریبات کے سلسلے میں آتش بازی کا مظاہرہ دیکھ رہے تھے، جب ایک شخص نے اپنا ٹرک لوگوں پر چڑھا دیا اور تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے تک لوگوں کو رونتا چلا گیا۔ اس دردناک واقعے کو عینی شاہد نادر الشافائی کچھ یوں بتاتے ہیں۔
We heard screaming loudly and I saw a truck coming towards me and I saw some people under the truck.
چلانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، میں نے دیکھا کہ ایک ٹرک میری طرف آ رہا ہے اور کچھ لوگ ٹرک کے نیچے کچلے جا چکے ہیں۔ مجھے پہلے یوں لگا جیسے کوئی ایک حادثہ ہوا ہے۔ میں چلایا ٹرک کو روکو روکو، کیونکہ لوگ اس کے نیچے تھے، لیکن ڈرائیور نے کوئی دھیان نہیں دیا اور ہجوم کے اوپر چلتا گیا۔ ڈرائیور ٹرک کے اندر جارحانہ انداز میں ایسے حرکت کر رہا تھا جیسے وہ کچھ ڈھونڈ رہا ہو۔ مجھے لگا کہ شاید ٹرک اس کے قابو میں نہیں رہا ہے۔ اتنے میں پولیس وہاں پہنچی اور انہوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ انہوں نے مجھے موبائل سے ویڈیو بناتے دیکھ کر شور مچایا، بھاگو بھاگو، لیکن مجھے جیسے سکتہ ہو گیا ہو۔ میں اس وقت تک ویڈیو بناتا رہا جب تک پولیس نے ٹرک ڈرائیور کو گولی مار کر ہلاک نہیں کر دیا۔
نیس میں دہشت گردی کے اس واقعے کے فوراً بعد دارالحکومت پیرس میں ایک ہنگامی اجلاس ہوا، جس کے بعد پریس کانفرنس میں صدر فرانسوا اولاند نے کہا کہ فرانس کو بری طرح سے نشانہ بنایا گیا ہے اور ان کے ملک کو اس طرح کے حملے روکنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرنا ہوں گے۔
میں
نے فیصلہ کیا ہے کہ ملک میں نافذ ہنگامی حالت، جسے 26 جولائی کو ختم ہونا تھا، اب اس میں مزید 3 ماہ کی توسیع کی جائے گی، جس کے لیے بل اگلے ہفتے پارلیمنٹ میں پیش کر دیا جائے گا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ سے کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی اور ہم ایک بار پھر شام اور عراق میں اپنی کاروائیاں تیز کر دیں گے۔ جنہوں نے ہم پر حملہ کیا، ہم انہیں نشانہ بناتے رہیں گے۔
ceux qui justement nous attaquent.
اس افسوسناک واقعے پر عالمی برادری کی جانب سے شدید مذمت سامنے آ رہی ہے. جرمن چانسلر اینگلا مارکل کہتی ہیں کہ جرمنی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فرانس کے ساتھ کھڑا ہے.
Vereint in der Fassungslosigkeit über den massenmörderischen Anschlag.
اس مشکل لمحے میں میرے پاس یکجہتی کے اظہار کے لیے الفاظ نہیں ہیں. ہماری تمام ہمدردیاں فرانس کے لوگوں کے ساتھ ہیں.
großen Trauer geworden ist.
بتایا جا رہا ہے کہ ٹرک ڈرائیور تیونسی نیاد فرانسیسی تھا اور ممکنہ طور پر وہ نیس کا ہی رہنے والا تھا. تاہم ابھی تک کسی گروہ نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے.
فرانس کے شہر نیس پر ہونے والے شدت پسند حملے کی تفصیلات آپ نے نازیہ گلزار سے سنی. پاکستانی نژاد مظہر چوہان فرانس کے اسی شہر نیز میں مقیم ہیں اور جس جگہ حملہ ہوا وہاں سے ذرا فاصلے پر اپنا ایک ریسٹورنٹ چلاتے ہیں. حملے کے بعد آج شہر کی تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے میں نے مظہر چوہان سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ اب وہاں کیا صورتحال ہے.
سوگوار، خوف، وہ سب یہ ہے ظاہر ہے، یہ بن رہی ہے اس کے بعد کی صورتحال.
تو مظہر چوہان صاحب، سوگ غالب ہے، غصہ غالب ہے یا خوف غالب ہے؟
آئی تھنک خوف موسٹ، جو مطلب اس میں فیکٹر ہے وہ خوف کا ہے.
آپ جب یہ حملہ ہوا خود کہاں تھے اس وقت؟
میں ریسٹورنٹ میں کام کرتا ہوں. وہاں میں
کتنی دور تھی وہ جگہ اس حملے کے مقام سے؟
تقریباً 2 کلومیٹر.
تو اس کے فوراً بعد جو صورتحال پیدا ہوئی تھی وہ کیا دیکھی آپ نے؟
میں بل لے رہا تھا، مطلب کلائنٹ، انہوں نے کھانا کھایا، اٹھ کے جا رہے تھے، وہ بل لے رہا تھا میں، تو اس کو فون آیا کہ نیس میں کوئی اس طرح کا ہیپن ہو گیا نا. تو وہ لڑکی، مطلب ذرا اس کا چہرہ میں نے دیکھا، خوف اس کو نہیں، آئیڈیا نہیں تھا اس کو کہ کتنا بڑا مطلب مسکر ہوا ہے. تو اس کا وہ مطلب حیران ہوئی نا کہ اس طرح کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے. تو پھر وہ چلے گیا. اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ایک اور لڑکی آئی، اس کو فون آیا کسی دوست کا کہ اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہو گیا. تو تھوڑی کو میرے خیال 5 سے 10 منٹ گزرے ہوں گے تو پولیس والے آ گئے. انہوں نے کہا کہ آپ کو ریسٹورینٹ بند کرنا پڑے گا.
اچھا، تو پولیس نے آپ سے کہا کہ آپ ریسٹورینٹ بند کر دیں اور پھر آپ نے ریسٹورینٹ بند کر دیا؟
جی، کوئی کلائنٹ بیٹھے ہوئے تھے، کھانا وانا تقریباً کھا ہی لیا تھا، مطلب ایسے گپے شپے لگا رہے تھے. تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ یہ پرابلم ہے تو آپ کو جانا پڑے گا، ہمیں بند کرنا ہے ریسٹورینٹ. خیر انہوں نے کوئی نہیں، کوئی آگے سے کوئی اس طرح کی، ہم نے ریسٹورینٹ بند کیا اور گھر چلے.
فرانس کے شہر نیس سے حملے کے بعد کی جو صورتحال ابھی آپ نے پاکستانی نژاد شہری مظہر چوہان سے سنی، اس کے بعد یہ جاننے کے لیے کہ فرانسیسی حکام نے حملے کے بعد کی صورتحال کا سامنا کس انداز سے کیا، فرانس میں بھارتی اخبار کی نوانگار ویجن نراونے سے میں نے پوچھا کہ پہلے تو یہ بتائیں کہ اب کیا یہ پتا چل سکا ہے کہ حملہ آور کون تھا اور حکام کیا جان پائے ہیں اس کے بارے میں؟
دیکھیے، اتنا معلوم ہے کہ وہ فرینچ آدمی ہے، کافی مطلب عمر میں کم، اس کی عمر کم ہے، زیادہ مطلب بوڑھا آدمی نہیں ہے، ینگ آدمی ہے، اور وہ فرینچ ٹیونیزین ہے، اس کی اوریجن ٹیونیزین ہے، وہ اس کی نیشنلٹی فرینچ ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ باہر سے لوگ آ کے حملے نہیں کر رہے ہیں پیرس میں، یہی کے سٹیزنز ہیں جو تب سے حملے کر رہے ہیں. جو بھی پچھلے سال ہم نے بہت زبردست حملے دیکھے تھے جس میں 147 لوگوں کا قتل ہوا تھا، وہ سارے فرینچ سٹیزن نے کیے ہیں.
ویجو، اس حملے کی ذمہ داری کسی شدت پسند گروہ یا تنظیم نے ابھی تک قبول کی ہے یا مقامی سطح پر کسی نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے؟
نہیں، اس وقت عجیب چیز ہے کیونکہ کافی بار کوئی ٹیررسٹ گروپ ہوتا ہے یا اسلامک اسٹیٹ ہوتے ہیں جنہوں نے جو کہہ دیتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری ہماری ہے. اس بار کوئی رسپانسبلٹی نہیں لی ہے کیونکہ جس نے حملہ کیا ہے اس کی فل آئیڈینٹیٹی ابھی تک پبلک نہیں ہوئی ہے. پچھلے حملوں میں ہم نے دیکھا کہ ایک دم آدھے گھنٹے میں پولیس کہہ دیتی تھی کہ یہ ایسا نیشنل ہے، اس کا جنم ادھر ہوا تھا، اس کا نام یہ ہے، ان کے پیرنٹس یہ کرتے تھے، وہ یہاں پر ریزائڈ کرتے تھے. اس بار ہمیں انہوں نے یہ ڈیٹیلز نہیں دی ہے.
کیوں، ایسا کیوں ہے اس دفعہ؟
ان کا کہنا ہے، پولیس کا کہنا ہے کہ جب وہ ڈیٹیلز دے دیتے ہیں، اسلامک اسٹیٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ جا کے فیس بک سے ادھر ادھر سے اس ویکتی کی آئیڈینٹیٹی نکال لیتے ہیں اور پھر اس حملے کو کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو انسپائر کیا. تو یہ اسلامک اسٹیٹ کو وہ اس بار موقع نہیں دینا چاہتے ہیں.
वैजू, अब तक पेरिस के या फ्रांस के या नीज के सरकारी हुक्काम ने कुछ कहा है इस हमले के बारे में? कोई सरकारी रद्देअमल सामने आया है अब तक?
देखिए, एक तो बड़ी बात है कि स्टेट ऑफ इमरजेंसी जो नवंबर 2015 में डिक्लेयर करी थी और जो 26 जुलाई को एक्सपायर होने वाली थी, उसको 3 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया है। ये भी प्रेसिडेंट होलांद ने कहा है कि फ्रांस के जो सीरिया और इराक पर हमले हो रहे हैं, हवाई जहाज के साथ बॉम्बिंग जो हो रही है, वो दोबारा से जारी होगी और वो इंक्रीज करेंगे, उसको बढ़ाएंगे जितने हमले कर रहे हैं।
वैजू, पेरिस पर हमला हुआ था तो ये समझा गया कि फ्रांस के कल्ब को निशाना बनाया गया, क्योंकि पेरिस कैपिटल है, दारुल हुकूमत है, और उस पर हमला करना जाहिर करेगा कि फ्रांस पर हमला हुआ है। ये नीस जैसे शहर पर हमला करने का क्या मतलब हो सकता है?
देखिए, नीस में जो हमला हुआ है वो बिल्कुल मासूम तरीके का हमला नहीं है। नीस जो शहर है, एक तो वहां पर बहुत ही रईस लोग रहते हैं, ये तो साउथ ऑफ फ्रांस में जो रिवियरा एरिया कहलाता है, जो मिलियनेयर्स का प्लेग्राउंड हुआ है बड़े वक्त से, क्योंकि वहां पर मौसम अच्छा रहता है हमेशा, काफी धूप रहती है, बाकी फ्रांस में ठंड रहती है, बरसात रहती है, तो यहाँ पर नीस में बहुत सारे अमीर लोग रहते हैं और वहां पर जेनोफोबिया मतलब फॉरेनर्स की तरफ मिस्ट्रस्ट और फॉरेनर्स की तरफ घिन और इस्लामिक लोगों की तरफ, मुसलमान जो हैं उनकी तरफ बहुत एंटी मुस्लिम फीलिंग है वहां पर। यहां के जो एक्सट्रीम राइट विंग पार्टीज है जैसे नेशनल फ्रंट, जो चाहते हैं कि यूरोप से फ्रांस निकल जाए, फॉरेनर जो हैं उनको जॉब ना दी जाए, पहले फ्रेंचमैन को जॉब दी जाए, बाद में दूसरे लोगों को जॉब दी जाए, और जो इस्लाम के खिलाफ खुली खुली तरह से बात करते हैं, वैसे शहर पे इन्होंने हमला किया है। तो वो जानबूझ के नीस के ऊपर, नीस को उन्होंने सिलेक्ट किया है।
तो मारीन ले पेन जो नेशनल फ्रंट की सरबरा हैं और सदर ओलांद की मुखालिफ हैं और दाएं बाजू की सख्त गिर हलकों की नुमाइंदगी करती हैं, यानी तारकीन वतन के खिलाफ हैं और फ्रांस की अपनी कौम परस्त की बात करती हैं, कौम परस्ती की, उनके शहर पर हमला हुआ है ये?
बिल्कुल बिल्कुल। और एक तो फ्रांस के जो एक्सट्रीम राइट विंग लीडर है, जैसे आपने कहा, वो उनका नाम है जॉ मारी ले पेन, उनकी जो बेटी है मारीन ले पेन वो अब नेशनल फ्रंट की लीडर हो गई है और उनकी एक भतीजी है जो कुल 29 साल की है, वो एमपी बन गई है। और एमपी कैसे बनी? एंटी इमिग्रेंट और एंटी इस्लाम मंच पे खड़े होके वो एमपी बनी है। तो इस रीजन की वहां पर वो बहुत एक्टिव है और इसलिए जो मुसलमान रहते हैं इस शहर में, उनको वो काफी डर में रहते हैं कि इस्लामोफोबिया बहुत हो गया है, मुसलमानों के खिलाफ जो फीलिंग है आम इलेक्ट्रेट में, आम वोटर्स में, वो काफी बढ़ गई है।
वैजू, एक तो मुसलमान आबादियां अलग थलग रहती हैं, खासतौर पर फ्रांस में ये कहा जाता है कि वो इंटेग्रेट नहीं होती सोसाइटी के साथ। दूसरे, आप कह रही हैं कि खुफिया इदारों के रबते बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, रसाई नहीं है उन आबादियों तक। और तीसरे ये कि खुफिया इदारों का आपस में कोई रबता नहीं है, तो फिर इतना संगीन खतरा शिद्दत पसंदी का, मिलिटेंसी का, जिसका यूरोप को सामना है, उससे कैसे निपटेंगे फ्रांस जैसे ममालिक?
देखिए, एक तो ऐसी चीजों के ऊपर आपको मिलिट्री सॉल्यूशन तो है नहीं। आप जितना चाहे मिलिट्री या पुलिस का सर्वेलेंस बढ़ा दे, फिर भी जिनको बॉम्ब डालना है, जिनको इंसर्जेंसी करनी है, जिनको टेररिस्ट अटैक्स करने हैं, वो किसी ना किसी तरह से उस जाल से बच के टेररिस्ट अटैक्स कर देते हैं। तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है? एक तो ठीक है, आपका सर्वेलेंस ज्यादा होना चाहिए, आपकी पुलिसिंग अच्छी होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए पॉलिटिकल सोल्यूशन भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपकी पॉपुलेशन का एक हिस्सा आपके खिलाफ है और वो आपके इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहा है, आम पॉपुलेशन के खिलाफ काम कर रहा है, तो उनके साथ समझौता करना बहुत जरूरी है और वो फ्रांस की तरफ, गवर्नमेंट की तरफ से हो नहीं पा रहा है।
क्यों नहीं हो पा रहा?
देखिए, एक तो फ्रेंच मॉडल के प्रॉब्लम्स हैं। फ्रांस में ना, जब 1798 में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, तो उस वक्त उनके यहाँ जो कैथोलिक चर्च था वो बहुत स्ट्रांग था और जो राजा था वो अपने मन माजी करके लोगों को जेल में डाल देता था. तो बास्टिल डे जो फ्रेंच नेशनल डे है वो उस रेवोल्यूशन को याद करता है. इसीलिए ये दिन जो इन्होंने चुना है वो इतना सिंबॉलिक है क्योंकि ये बिल्कुल इंडिविजुअल फ्रीडम्स और डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक राइट्स का पहला कदम था फ्रेंच रेवोल्यूशन. राजा को निकालना और आम लोगों की सत्ता को बिठाना. उसके बाद क्या हुआ कि उनका जो है उन्होंने कहा हमें बिल्कुल किसी चर्च या किसी रिलीजन का डोमिनेशन चाहिए नहीं. इसलिए फ्रांस में आप आम तौर पे बड़ा क्रॉस पहन के स्कूल में नहीं जा सकते हो. अगर स्टेट स्कूल है तो ऐसा बड़ा क्रॉस या टिक्का वगैरह या सिखों की टर्बन जो होती है वो लगा के या मुस्लिम स्कल कैप लगा के ज्यूइश का भी स्कल कैप लगा के आप किसी भी पब्लिक ऑफिस में गवर्नमेंट के ऑफिस में काम नहीं कर सकते. उनका कहना है कि जो रिलीजन की बात है वो बिल्कुल निजी बात है. उसको किसी भी पब्लिक डिस्कोर्स में या पब्लिक बर्ताव में आना नहीं चाहिए.
साफी वेजू नरावड़े. अब जरा ये जानने की कोशिश करें कि यूरोपीय ममालिक खासकर फ्रांस में दहशतगर्दी के कई भयानक वाकयात के बाद इंटेलिजेंस या खुफिया इदारों का निज़ाम मुल्क में शिद्दत पसंदी के बढ़ते हुए खतरे से किस हद तक वाकिफ़ है और इसका मुकाबला करने की कितनी सलाहियत रखता है. मूसा खान जलालजई शिद्दत पसंदी के मौजू पर कई किताबें लिख चुके हैं और दुनिया भर में शिद्दत पसंद सरगर्मियों पर नज़र रखते हैं. मैंने कुछ देर पहले मूसा खान जलालजई से पूछा कि यूरोप खासतौर पर फ्रांस में खुफिया इदारे शिद्दत पसंदी से निपटने की कितनी सलाहियत रखते हैं.
देखिए पिछले साल चार्ली अब्डो पे के जो हमले हुए हैं फ्रांस में जो अटैक हुए हैं जो बेगुनाह लोग मारे गए हैं तो उस वक्त भी एक्सपर्ट्स इस बात पर जोर दे रहे थे कि इंटेलिजेंस रिफॉर्म होने चाहिए फ्रांस के अंदर. बड़े अरसे से इंटेलिजेंस रिफॉर्म नहीं हुई है और दूसरी तरफ फ्रांस के लॉ एनफोर्समेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन मौजूद नहीं है. कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. और तीसरी बात यह है कि यूरोपियन यूनियन के लेवल पर मेंबर स्टेट्स जो है वो इंटेलिजेंस शेयर नहीं करते हैं लॉ एनफोर्समेंट लेवल पे भी और इंटेलिजेंस लेवल पे भी, जिसकी वजह से यूरोप के बहुत सारे ममालिक में हमले भी हो रही है. और अगर ये इंटेलिजेंस एक दूसरे के साथ शेयर करें तो फिर ये जल्दी पता लगा सकेंगे दहशतगर्द कहाँ से आई है और कहाँ से किस मुल्क में दाखिल हुई है.
लेकिन जलालजई साहब, अब जबकि खतरा इतना संगीन हो चुका है कि फ्रांस कई बार निशाना बन चुका है, बेल्जियम पर हमला हो चुका है, दीगर ममालिक में भी हमले के खदशात हैं, तो फिर यूरोप की सतह पर ये खुफिया मालूमात का तबादला क्यों नहीं हो पा रहा? क्या चीज रोक रही है हुकूमतों को?
ये इसकी बुनियादी वजह एक तो ये है कि यूरोप के अंदर कुछ ममालिक जो है वो ठेकेदारी सिस्टम राइज करना चाहते हैं कि हमारा सिक्का चलना चाहिए. जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, हॉलैंड है, बरतानिया है, वो ये समझते हैं कि उनकी खुफिया इदारे मजबूत है, स्ट्रांग है, वेल ट्रेन है, रिसोर्सफुल है, इसलिए उनका जो इंफॉर्मेशन है वो बड़ा स्ट्रांग होता है, करेक्ट होते हैं. वो क्यों मशरकी यूरोप के कमजोर ममालिक जिनकी खुफिया इदारे जो अभी तक रशियन कल्चर को फॉलो कर रही है और रिफॉर्म भी वहां नहीं हुई है उनके साथ क्यों शेयर करे? और अगर शेयर करती है क्या वो ममालिक बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी को सही और करेक्ट इंफॉर्मेशन बदले में दे सकते हैं या नहीं? एक तो वजह यह है. दूसरी वजह यह है कि रोमानिया और पोलैंड के सिवा यूरोप की किसी भी मुल्क में इंटेलिजेंस या लॉ एनफोर्समेंट की सतह पर कोई खास रिफॉर्म नहीं हुई है और खास इंप्रूवमेंट नहीं आई है. वो जो करप्शन का लेवल है जो इनको वर्सी में मिला है सोवियत यूनियन से, या मसलन बाजी इनकम्पिटेंसीज है जो खुफिया इदारों के अंदर मौजूद है वो उन्होंने एड्रेस नहीं किया है, जिसकी वजह से वो दहशतगर्दी पे काबू नहीं पा सकते.
तो मूसा खान जलालजई साहब, खुद फ्रांस के अंदर मुसलमान आबादी के बारे में इंटेलिजेंस या खुफिया मालूमात का होना या ना होना या इसका निज़ाम कितना कमजोर और कितना ताकतवर है?
देखिए मुसलमानों के बारे में उनको पूरा मालूमात है. फ्रेंच इंटेलिजेंस को, फ्रेंच की जो फॉरेन इंटेलिजेंस है या इंटरनल इंटेलिजेंस है, पुलिस है और पुलिसिंग इंटेलिजेंस एजेंसी है, मगर फ्रांस के अंदर इंटेलिजेंस भी फिर कवराना और लिसानी बुनियादों पर तकसीम है. वहाँ लॉ इन्फोर्समेंट के अंदर रेसिज्म भी है, लॉ इन्फोर्समेंट के अंदर डिस्क्रिमिनेशन भी है, मगर उसके बावजूद अगर यूरोपियन ममालिक उनके साथ انٹیلیجنس انفارمیشن شیئر نہیں کرتے ہیں تو فرانس اکیلا آپ کے ملک میں ریڈیکلائزیشن یا آئی ایس آئی ایس اور دوسری دہشت گرد گروپوں کے نیٹ ورک کو ٹیکل نہیں کر سکتے ہیں.
جس طرح برطانیہ ابھی حال ہی میں یورپی یونین سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کر چکا ہے اور خود یورپی یونین ایک بحران کا شکار ہمیں نظر آ رہی ہے, دیگر ممالک میں بھی ایک بحران نظر آ رہا ہے, تو کیا یہ الگ الگ ہو کر دہشت گردی کے اتنے بڑے خطرے سے نمٹ سکیں گے سارے یورپی ممالک؟
میرے خیال میں مشکل ہے, کیونکہ برطانیہ کے اندر آلریڈی دہشت گردی کے بہت سارے نیٹ ورک کام کر رہی ہے, بہت سارے ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن بڑے پاورفل طریقے سے جو ہے ایکٹیو ہے اور اوپنلی جو ہے اسٹیٹ کی اتھارٹی کو چیلنج کرتی ہے, نو گوز ایریا بنائی ہے. تو اس طرح یہ چیز یہ جرمنی میں بھی ہے, یہ فرانس میں بھی ہے, یہ پولینڈ میں بھی ہے, یہ رومانیہ میں بھی ہے, مولڈووا میں جو ہے آلریڈی جو ہے نیوکلیئر جو ہے ڈرٹی بم کے میٹیریل موجود ہے جو مارکیٹ اوپن مارکیٹ میں فروخت ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں اگر علیحدہ علیحدہ ہو تو یہ کمزور ہوں گے, اور دہشت گردوں کے نیٹ ورک بڑا اسٹرانگ ہے, وہ اکیلے جو ہے دہشت گردی کو ٹیکل نہیں کر سکتے.
موسیٰ خان جلال زئی, فرانس پر حملے کا تجزیہ سربین میں ابھی جاری رہے گا.
سے بات کریں,
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے, میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں,
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی بول بات کر رہا ہوں.
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں.
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں یہ
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے.
عوام پریشان.
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
سے یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں.
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی.
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں.
میں بی بی ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275 جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے. پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-111-39. یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
کھیل کی خبریں سنتے ہیں صبا ناز کے ساتھ.
پاکستان اور انگلینڈ کی کرکٹ ٹیمز کے درمیان لارڈز میں جاری پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے دن پاکستانی ٹیم پہلے اننگز میں 9 وکٹوں پر 339 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. دوسرے دن کے کھیل کا آغاز پاکستان نے 6 وکٹوں کے نقصان پر 282 رنز کے ساتھ کیا, تو کپتان مصباح الحق 114 اور سرفراز احمد 25 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے, جبکہ وہاب ریاض بغیر کوئی رن بنائے کرس ووکس کی وکٹ بنے. ووکس نے پہلی بار ٹیسٹ کرکٹ میں 5 وکٹیں لی ہیں. انگلینڈ کی جانب سے پہلے اننگز میں کپتان ایلسٹر کک نے نصف سینچری سکور کی. انگلینڈ کا دورہ کرنے والی پاکستان اے کرکٹ ٹیم نے گلیمورگن کو پہلے ون ڈے میں جیت کے لیے 328 رنز کا ہدف دیا ہے. اس میچ کی خاص بات بابر اعظم کی سینچری ہے, وہ 119 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. پاکستان اے, سری لنکا اے اور انگلینڈ لائنز کے درمیان 18 جولائی سے 3 ملکی ون ڈے سیریز بھی کھیلی جائے گی. ادھر انڈیا اور ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ پریزیڈنٹ 11 کے درمیان 3 روزہ میچ کے دوسرے دن انڈیا کو 87 رنز کی برتری حاصل ہے, جبکہ پہلی اننگز میں اس کی 7 وکٹیں باقی ہیں. سوئٹزرلینڈ میں ہونے والی گیسٹا ٹینس چیمپئن شپ میں خواتین کے سنگلز مقابلوں میں جرمنی کی آنیکا بیک, جولیا جارج اور کیکی بارٹنز نے اپنے اپنے میچز جیت لیے ہیں, جبکہ فرانس کی کیرولائن گارسیا کو پہلے راؤنڈ میں شکست ہو گئی. ڈیوس کپ کے کوارٹر فائنل میں برطانیہ کی جانب سے کیلی ایڈمنٹ اور جیمز وارڈ سنگلز مقابلوں کا کوارٹر فائنل کھیل رہے ہیں. ومبلڈن چیمپئن اینڈی مری کوارٹر فائنل ٹائی میں سربیا کے خلاف میچ میں اپنی ٹیم کی سپورٹ کر رہے ہیں. رشین ویٹ لفٹر الیکسی لوفچیف کی کھیلوں کی ثالثی عدالت میں ڈوپنگ کے خلاف پابندی کی اپیل مسترد ہو گئی ہے. ان پر ممنوعات کے استعمال پر انٹرنیشنل ویٹ لفٹنگ فیڈریشن نے مئی میں پابندی عائد کی تھی. اس فیصلے کے بعد عالمی چیمپئن الیکسی ریو اولمپکس میں شرکت نہیں کر سکیں گے. انہوں نے 2015 میں ٹیکسس میں ہونے والی ورلڈ چیمپئن شپس میں 105 کلوگرام کی کیٹیگری میں سونے کا تمغہ جیتا تھا.
کھیل کی خبریں آپ نے سبناز سے سنی, سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. سیربین میں آج بڑا موضوع یا لیڈ سٹوری فرانس کے شہر نیس پر ہونے والا وہ شدت پسند حملہ ہے جس میں 84 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور 50 سے زیادہ موت اور زندگی کے درمیان کشمکش میں مبتلا ہے. لیکن آگے بڑھ کر تجزیہ کرنے سے پہلے آئیے ایک بار خبروں کا خلاصہ سنتے ہیں شمال جعفری سے.
فرانس کے جنوبی شہر نیس میں گزشتہ شب قومی دن کی تقریبات کے موقع پر ایک تیز رفتار ٹرک نے ہجوم کو کچل دیا. حملے میں 84 افراد ہلاک ہوئے ہیں. نیس میں تیز رفتار ٹرک کی ٹکر سے ہونے والی درجنوں ہلاکتوں کے بعد عالمی رہنماؤں نے اس حملے کی سخت مذمت کی ہے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں اکثر مقامات پر سخت کرفیو کے باعث جمعے کی نماز نہیں ہو سکی. امریکہ کے سیکرٹری آف سٹیٹ جان کیری نے شام میں امن کے امکانات تلاش کرنے کے لیے ماسکو میں روس کے وزیر خارجہ سرگیے لیوروف سے ملاقات کی ہے. بنگلہ دیش میں ایک سرکاری اتھارٹی نے اسلام کے نام پر انتہا پسندی کی مذمت کا ایک خطبہ تیار کیا ہے اور مساجد کو ہدایت کی ہے کہ وہ جمعے کی نماز میں اسے استعمال کریں. یمن کے شہر عدن کے گورنر کے قافلے پر کار بم حملہ کیا گیا ہے، تاہم وہ اس حملے میں محفوظ رہے ہیں. جنوبی کوریا کے وزیر اعظم پر سنگجو کے رہائشیوں نے انڈے اور بوتلیں برسائی ہیں. یہ شہری علاقے میں امریکی دفاعی شیلڈ کی تنصیب پر غصے میں تھے.
خبروں کا خلاصہ آپ نے شبائلا جعفری سے سنا، اور سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں، جس کا بڑا موضوع ہے آج فرانس کا وہ شہر نیز جس پر گزشتہ شب حملہ ہوا. شدت پسند حملے میں ٹرک ڈرائیور نے ایک ہجوم کو کچل دیا جو فرانس کے قومی دن کی تقریبات کے موقع پر جمع تھا. اس کے نتیجے میں عورتوں اور بچوں سمیت 84 افراد ہلاک ہوئے اور 50 اب تک زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے. فرانس کی طرح بیلجیم بھی یورپ کا ایک ایسا ملک ہے جسے گزشتہ دنوں بدترین شدت پسند حملوں کا سامنا رہا، اور اب جبکہ فرانس پر شدت پسندی کا یہ تیسرا بڑا حملہ ہوا ہے حالیہ دنوں میں اس سال کے دوران، تو اب تک ایسے حملوں میں شدت پسندی کا شکار ہونے والے فرانس اور بیلجیم جیسے ممالک میں ایسے اقدامات کیوں نظر نہیں آ رہے جن سے اندازہ ہو کہ یورپ میں حکومتیں شدت پسندی سے نمٹنے کے لیے مشکل فیصلے یا سخت اقدامات کر رہی ہیں؟ یہ سوال پوچھا میں نے بیلجیم میں مقیم صحافی خالد حمید فاروقی سے.
ڈیفینیٹلی ایک خاص سختی کی ضرورت ہے، لیکن جو نہیں کر پا رہی ہے اس کے پیچھے ظاہر ہے کہ جو بنیادی حقوق کا سوال ہے، شہری آزادیوں کا سوال ہے، اور کسی بھی طور پر یورپ جو ہے وہ اس قسم کے ڈریکونین قوانین متعارف نہیں کرا سکتا ایک جمہوریت میں، کہ جس کے نتیجے میں بہت سارے ایسے لوگ بھی متاثر ہوں جن کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. ایک تو یہ بھی خوف ہے کہ اگر اس طرح کے قوانین متعارف کرائے گئے اور کچھ معصوم لوگوں کو نشانہ بن گئے اس کے نتیجے میں غلط سے، تو اس سے جو ہے وہ اور زیادہ انتہا پسندی میں اضافہ ہونے کا اندیشہ ہے. اس لیے فرانسیسی حکومت تو آپ کو پتا ہے کہ وہ جس طرح کے فلسفے پہ یقین رکھتے ہیں، جس طرح کی مساوات پہ یقین رکھتے ہیں، جس طرح کی آزادی پر اور بھائی چارے پہ، ان کے جو تین سلوگن ہیں فرانسیسی ریولوشن کے، اس کے نتیجے میں ان کے لیے آلموسٹ امپاسبل ہے کہ ایسی قانون سازی کی جائے. دوسری جو بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں پاپولیشن اس سے متاثر ہے، یہ بات کہنا درست نہیں ہے کہ بہت ہی ٹائنی گروپ ہے. اصل میں جو مائنڈ سیٹ ہے اور اس کے پیچھے جو لوگ اس سارے سلسلے کو مشرق وسطی کے تناظر میں دیکھتے ہوئے ایک طرح کی ہمدردی بھی رکھتے ہیں اسے، اس سے کیسا نپٹا جائے. تو یہ صرف سیکیورٹی کا سوال نہیں ہے، جو کچھ نیز میں ہوا ہے انتہائی سخت سیکیورٹی میں ہوا ہے. جگہ جگہ چیک پوسٹ ہیں، جگہ جگہ مسلح فوجی دستے ہیں، جگہ جگہ پولیس ہے، ہر جگہ تیاری ہے. آپ دیکھیں کہ خود جو ہے وہ نیز کا بلیوارڈ جو ہے وہ پولیس سے اور اسپیشل کمانڈو سے بھرا ہوا تھا جس وقت یہ ہوا، اس کو فائرنگ کی ان کے پیچھے، لیکن پھر بھی وہ آپ اب کس کو روکیں گے؟ That is the problem.
لیکن خالد، زیادہ تر واقعات میں یہی کہا گیا ہے کہ فلاں فلاں ملزم جو تھا وہ پولیس کے راڈار پر تھا، پیرس کی بات ہو یا بیلجیم کی بات ہو. تو جب مطلوب لوگ تھے پولیس کے معاملے میں، پولیس کی ان پر نگاہ تھی، تو پھر ان کو اتنے بڑے بڑے واقعات سے پہلے گرفتار کر کے ان کے خلاف کوئی کاروائی کیا صرف اس لیے نہیں کی گئی کہ انسانی حقوق متاثر ہو جائیں گے؟
نہیں، اصل بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ریڈار پر نہیں بھی تھے. اب یہ جو ہے تیونس کا باشندہ جو کہ فرانسیسی شہری ہے، 31 سال اس کی عمر ہے، یہ شخص جو ہے وہ پولیس کے ریڈار پر ایک چھوٹے موٹے جرائم میں ملوث شخص کے طور پر اس کا ریکارڈ تھا. تو ایجنسی، انٹیلیجنس ایجنسیز کو اس قسم کا جو ریکارڈ ہے وہ تو نہیں فراہم کیا جا سکتا، نہ ہی انہیں مشتبہ دہشت گردی کی فہرست میں شامل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کے جرائم کی نوعیت یہ نہیں ہے کسی کا پرس چھین لینا یا کسی کی جو ہے وہ ٹیپ ریکارڈ نکال لینا، کار توڑ کر کسی پر جو ہے وہ جیب کاٹ لینا کسی کی. ان جرائم کو ہم دہشت گردی کے جرائم کی فہرست میں نہیں لاتے، اسی لیے قانون کی اجازت نہیں دیتا کہ ان کا یہاں سے نام اٹھا کے انٹیلیجنس جو ایجنسیز ہیں ان کے حوالے کر دیا جائے. تو یقیناً ہاں یہ ایک اور بھی اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ جو 5,000 لوگ یورپ سے شام گئے ہیں اور واپس آئے ہیں ان کا تو بہرحال ریکارڈ موجود ہے, اور خاص طور پر بیلجیم اس بارے میں خاصی کوتاہی برتی گئی اور انہیں جو ہے وہ ریہیبلیٹیٹ کرنے سے پہلے کوشش کی گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ انہوں نے سیل بنا لیے. اسی طرح فرانس سے بہت بڑی تعداد میں لوگ ظاہر ہے کہ گئے ہیں, شام گئے ہیں, جرمنی سے بھی گئے ہیں, تو ان کا ایک نیٹ ورک یہاں تیار بن گیا ہے اور وہ انٹیلیجنس, بعض لوگ اس میں سے انٹیلیجنس کی ایجنسیز کی فہرست میں نہیں ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا کمپلیکس سوال ہے پولیس کے لیے, لیکن اب ایسے اقدامات بہرحال جنوری 2015 سے جب سے شارلی ایبڈو ہوا اور اس کے بعد 13 نومبر پہ پیرس میں جو اٹیک ہوا, پھر یہاں ایئرپورٹ پر برسلز میں اور میٹرو اسٹیشن پہ اٹیک ہوا, اس کے بعد یہ اقدامات بہرحال اٹھائے جا رہے ہیں اور اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی قانون سازی آ جائے کہ جو یہاں کے شہری ہیں وہ جو نیچرلائز ہوئے ہیں یہاں پیدا ہوئے ہیں تو انہیں ان کے والدین کے ملکوں میں ایکسپیل کیا جائے. یہ بھی اب تو ناقابل تصور جو ہوا کرتا تھا وہ بھی حقائق حقیقت میں تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے.
صحافی خالد حمید فاروقی. اب اس بات پر غور کریں کہ کون سے عوامل یورپ میں آباد مسلمانوں میں شدت پسندی کے فروغ کی وجہ بن رہے ہیں, اور یہ شکایات کیوں ہیں کہ مسلمان آبادیاں ان ممالک میں تہذیبی اور ثقافتی اقدار کو اپنا کر وہاں ضم نہیں ہو پائیں جہاں انہوں نے ہجرت کر کے سکونت اختیار کی. اس تجزیے کی دعوت دی میں نے ڈاکٹر فرید پنجوانی کو, جو یونیورسٹی کالج لندن سے منسلک ادارے سینٹر فار ریسرچ اینڈ ایویلویشن کے ڈائریکٹر ہیں.
بڑا مشکل ہے کہ اس کا کوئی ایک آسان اور سیدھا جواب دیا جائے. بہت سارے اس کے اندر اس کی وجوہات ہیں اور ہر جو شخص اس میں ہمیں نظر آتا ہے اس کی اپنی ایک زندگی ہے جس کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہیں. کچھ حد تک تو ہمیں یہ عالمی تحریکیں ہیں اس کا افیکٹ ہے. آپ دیکھیں ان میں سے بہت سارے لوگوں کا کہیں نہ کہیں سے تعلق القاعدہ یا آئس ایس سے یا کہیں پر نظر آتا ہے. کچھ گئے ہیں ان جگہوں پر سیریا یا یمن یا کہیں, کچھ کا انٹرنیٹ کے تھرو تعلق رہا ہے, کتابیں پڑھی ہیں, اور پھر اس ان عالمی تحریکوں اور ان آئیڈیاز کے ساتھ ساتھ جو یورپ کے اپنے حالات ہیں جس کے اندر بہت سارے لوگ یہاں پہ جو اکنامک سسٹم ہے, جو یہاں کا سماجی سسٹم ہے, ریسزم ہے, اس سے ناراض ہیں. اور آپ دیکھیں صرف یہ اسلام مسلمانوں کی دہشت پسندی نہیں بلکہ رائٹ ونگ یا دائیں بازو کی بھی بڑھتی جا رہی ہے. ابھی انگلینڈ میں جو کاکس کو جب مارا گیا ریفرنڈم سے کچھ دن پہلے, تو یہ اور اینٹی سیمیٹزم, تو ایک پوری ہم دیکھیں تو انکریز ہو رہا ہے ایکسٹریمزم آف ڈفرینٹ کائنڈ. اور پھر جب ہم فرانس پر آتے ہیں تو وہاں کے اپنے لوکل حالات بھی ہیں اور لوگوں کی محرومیات کا احساس ہیں اور کچھ تحفظات ہیں وہ بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر دیکھیں تو کچھ ایک ہر ملک کی اپنی کچھ چیزیں ہیں جس سے لوگوں کو محرومیات کا احساس ہوتا ہے, کچھ ایک پورے یورپ میں ایک ہوا اس قسم کی پھیلی, اور پھر گلوبل عالمی اسلامی تنظیمات بھی ہیں جو اس میں کام کر رہی ہیں.
تو ڈاکٹر صاحب, کیا یہ سمجھا جائے کہ یورپ میں جو مسلمان آبادیاں ہیں ان میں ان شدت پسند خیالات کے لیے یا ان واقعات کے لیے یا دہشت گردوں کے لیے کسی قسم کی کوئی ہمدردی موجود ہو سکتی ہے؟
میرا خیال میں ہم پوری پوری آبادیوں کی بات تو نہیں کر سکتے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زیادہ تر لوگ, اگر آپ مختلف سرویز کو دیکھیں اور ریسرچ کو دیکھیں تو ایک بہت بڑی اکثریت مسلمانوں کی اس کو ناپسند کرتی ہے, بالکل اس کے ساتھ نہیں ہے. تو ہم ایک آبادیوں کی بات نہیں کر سکتے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ لوگ ضرور ہیں, کہیں پر کچھ زیادہ تعداد ہے کم تعداد ہے, جن کی ہمدردیاں ضرور موجود ہیں. اور کئی جگہوں پر ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ کچھ لوگ مل کر کر رہے ہیں, کچھ جس کو ہم لون فیکٹر کہتے ہیں, ایک انسان ہے, فرد ہے, فرد واحد ہے وہ یہ چیز, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ حد تک ضرور اس کے اندر کچھ لوگوں کے اندر دیا ہے, لیکن میں پھر کہوں گا کہ یہ نہیں ہے کہ ہم ایک پوری آبادیوں کی یا میجورٹی آف مسلمز کی ہم بات نہیں کر سکتے. وہ کنڈیم کرتے ہیں, وہ اس کو ان کے لیے اپنے لیے زندگی مشکل ہو جاتی ہے ہر اس حملے کے بعد. اور سر اب تو یہ کہ انٹرنیٹ پر تو آپ کو ہمدردیاں یہاں بھی ضرورت نہیں ہے, کہیں اور سے بھی آپ کو ہمدردیاں مل سکتی ہیں.
تو ڈاکٹر صاحب, یہ جو مذہب کے نام پر جنونی قسم کی کاروائیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں, ظاہر ہے کہ ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں کہا جا سکتا, لیکن ایک جنون ضرور نظر آتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مغربی درسگاہوں کے تعلیم یافتہ لوگ بھی ان میں شامل ہوں گے, یا مذہبی حلقوں میں, سخت گیر حلقوں میں پلنے والے خیالات اصل میں اس کی ذمہ دار ہوتے ہیں؟
پہلی چیز تو یہ کہ اس پر بھی تھوڑی بحث ہو سکتی ہے کہ اس کا مذہب سے کیا تعلق ہے اور نہیں ہے, کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں سمجھتی, اور جس قسم کے مذہب کو وہ فالو کرتی ہے اس کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ لوگوں نے ایسی نظریات بنائے ہیں کہ جس میں وہ اپنے نظریات کو تقویت دینے کے لیے اور اس کو لیجیٹیمائز کرنے کے لیے کچھ چیزیں اسلام کی جو بالکل شروع کی ہسٹری ہے, اور اس کے علاوہ کچھ کتابیں ہیں, ایون کبھی کبھی مقدس کتابوں سے بھی وہ چیزیں نکالتے ہیں. اور یہ بالکل ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ چیزیں مذہب سے مل کر ہوتی ہیں اور اسلام کے ساتھ ان کو جوڑتے ہیں. تو زیادہ تر لوگ تو اس کے خلاف ہیں, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ لوگ ضرور ہیں جن کے لیے مذہب اور دہشت گردی ان کے ذہنوں میں ملتی ہے, اور وہ کنونس ہوتے ہیں کہ یہ جو کر رہے ہیں وہ اسلام کے نام پر کر رہے ہیں اور ٹھیک کر رہے ہیں. انفیکٹ ہم صرف یہاں یورپ میں نہ دیکھیں بلکہ پاکستان کی بات کریں, بنگلہ دیش کی بات کریں, تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اچھے خاصے تعلیم یافتہ لوگ اس کے اندر انوالوڈ ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اس میں ہمیں بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہم عام طور پہ سمجھیں گے کہ ان کو ایسی چیزوں میں بالکل نہیں ہونا چاہیے, لیکن وہ ہیں. اور اس میں شاید
کیوں ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو مغربی تعلیم کا معاملہ ہے, اس سے تو آبادی کا ایک بڑا حصہ سیکولر سوچ کا حامل بن جاتا ہے, تو پھر اسی تعلیم کو حاصل کر کے مذہبی شدت پسندی کیوں پیدا ہو رہی ہے؟
آئی تھنک اس میں یہ کہ تعلیم تو زندگی کا ایک حصہ ہے نا, اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ زیادہ تر لوگ جو یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں اس میں نہیں جاتے, لیکن تعلیم زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے. تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی کے اندر بہت سارے اور بھی عوامل شامل ہوتے ہیں. آپ کو جو زندگی کے روزانہ کے جو آپ کے ایکسپیرینسز ہیں, کبھی آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کو ایک سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے, آپ کو جدائی کا احساس ہوتا ہے, نامحرومیت کا احساس ہوتا ہے, کبھی آپ کو فیلنگ ہوتی ہے کہ آپ اس سوسائٹی کے اندر ایکسیپٹ نہیں ہو رہے ہوتے ہیں.
تو یعنی کیا یہ سمجھا جائے ڈاکٹر صاحب کہ مسلمان آبادیاں یورپ کے شہروں میں بھی الگ تھلگ رہتی ہیں, اور اسی الگ تھلگ رہنے کی وجہ سے ان کے درمیان شدت پسندانہ سوچ بڑھ رہی ہے اور شدت پسندانہ خیالات جنم لے رہے ہیں اور ایسے واقعات ہو رہے ہیں؟
میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. ہاں, الگ تھلگ رہنے کی وجہ سے یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ نامحرومیت کا جو احساس ہے وہ بڑھ سکتا ہے, لیکن آپ دیکھیں صرف مسلمان نہیں, بہت سی اور بھی کمیونٹیز ہیں جو الگ تھلگ رہتی ہیں. الگ تھلگ رہنے کا کوئی جس کو آپ کہیں کہ ڈائریکٹ لنک نہیں ہوگا کہ وہ ٹیررسٹ بن جاتے ہیں. الگ تھلگ ہونے کے ساتھ بہت ساری اور چیزیں بھی ہونی چاہیے کہ جس کے بعد ایک انڈیویجول, اور دیکھیں اگر ہر مسلمان جو الگ تھلگ رہ رہا ہے وہ اس طرف چلا جاتا اور ایک ٹیررسٹ بن جاتا تو یورپ میں رہنا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں بچتا, کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں رہ رہے ہیں. تو الٹیمیٹلی یہ کچھ لوگوں کے پرٹیکولر حالات ہیں, ان کی پرٹیکولر جو ان کو ملتی ہیں چیزیں پڑھنے کو, خاص قسم کی اسلامی تعلیمات جو ان کو دی جاتی ہیں, اس سے وہ افیکٹ ہوتے ہیں. اور ان کی اپنی زندگیاں پہ دیکھیں, کئی لوگوں کا آپ کو نظر آئے گا یا تو ان کو کچھ اس جو آج ہم جس کی بات کر رہے ہیں اس کی بھی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ پیٹی کرائمز میں کافی انوالو تھا, اور کچھ کے پرسنل فیملی حالات بھی ہوتے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ الگ تھلگ رہنے کی وجہ سے نامحرومیہ کا احساس زیادہ ہو سکتا ہے, لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ سبب ہے کہ جس کی وجہ سے اٹریکشن ٹو ٹیررزم بڑھتا ہے. انفیکٹ بہت سارے ایسے لوگ ہیں, بہت سارے جو ینگ لوگ جو اس میں شامل ہوئے ہیں وہ بڑے اچھی طرح سے انٹیگریٹڈ ہیں, وہ یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں, وہ یہیں کی لائف سٹائل کو اپنائے ہوئے ہیں. اس کے باوجود بھی 9/11 کو بھی آپ دیکھیں جنہوں نے کیا تھا, دے ور ناٹ پیپل ہو ور آئسولیٹڈ فرام سوسائٹی, وہ شامل تھے, اچھی طرح سے زندگی گزار رہے تھے یہاں پہ. آئی تھنک یہ بڑا مشکل ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کو بڑی آسان طریقے سے بیان کر سکیں کہ کیا ہو رہا ہے. یہ بڑا سوال ہے, اور آپ دیکھیں ہر طرح کے لوگ جا رہے ہیں, پڑھے لکھے لوگ بھی جا رہے ہیں, کم تعلیم یافتہ بھی جا رہے ہیں, ینگ لوگ بھی جا رہے ہیں, پوری پوری فیملیز بھی جا رہی ہیں, مدرسے کے لوگ بھی جا رہے ہیں, یونیورسٹی کے لوگ بھی جا رہے ہیں. تو اس وقت میرا خیال میں بڑا مشکل ہوگا کہ ہم کوئی ایک نظریے کو لے کے کہیں کہ اس طرح ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں.
لیکن خاص طور پر ڈاکٹر صاحب, شدت پسندی کے جو نظریات ہیں وہ مسلمانوں کے بعض طبقوں میں مقبول ہو رہے ہیں, اور یہاں تک ہو رہے ہیں کہ اس طرح کے صفاکانہ واقعات میں سو سو ڈیڑھ ڈیڑھ سو لوگوں کو ایک ساتھ قتل کر دینے کے لیے لوگ جواز تلاش کر ان کی حمایت میں دلیلیں دینے لگتے ہیں.
بالکل یہ بات ہے, اور اس پر ہمیں بہت سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک آئیڈیولوجی, ایک نظریاتی جنگ بھی یہ بن چکی ہے. اور مسلمانوں میں آپ اگر جائیں تو تقریباً 1940-1950 سے سید قطب مودودی, ان کی کتابیں ہیں, اس کے بعد اور لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں, مقدیسی ہے اور بہت سارے لوگ ہیں جن کی کتابیں ہیں جو کہ جہاد کو ایک نئے انداز سے پروڈیوس کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, اور بہت سارے لوگ اس کے اندر ان کی سمپیتیز, ان کی ہمدردیاں ہیں. اب سوال یہ بھی ہے کہ کتنی ہمدردیاں اس وجہ سے ہیں کیونکہ وہ اپنے ملک کے حکمرانوں سے اور مغرب کی پالیسی سے ناراض ہیں, اور اس کے ریئیکشن میں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں, اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو جینیونلی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کا حصہ ہے اس لیے ہمدردی کر رہے ہیں. پھر ہم نے کئی, آئی تھنک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے اپنے ملکوں میں بہت ساری ہم نے اجازت دی ہوئی ہے, اور ایک ایجوکیشنل کاؤنٹر نہیں کیا ان چیزوں کو, تو ہم نے ان چیزوں کو بڑھنے دیا ہے کہ جس میں لوگوں نے ایک سخت گیر قسم کے اسلام کو صحیح اسلام سمجھا ہوا ہے.
ڈاکٹر صاحب, تھوڑا سا اس کے سیاسی پہلو کو سمجھنے میں میری مدد کیجیے. شدت پسند نظریات ہم نے دیکھا ایک زمانے میں کہ خود مغربی ممالک نے فروغ دیے, خاص طور پر جب سوشلزم کا راستہ روکا جا رہا تھا, جب روس کی سرکوبی کی جا رہی تھی, اور جب دنیا ایک بائی پولر دنیا تھی. تو اب یہ جو خود گھوم کر تیر واپس آیا ہے, اب خود مغربی ممالک اس کا نشانہ بن رہے ہیں, تو یہ کیا ہوا؟
یہ آپ کی بالکل صحیح بات ہے کہ اگر ہم 1960s, 70s, 80s میں دیکھیں تو مغربی ممالک اور کچھ مسلم ممالکوں نے مل کر ان چیزوں کی حمایت کی ہے. اچھی طرح سے ہمیں یاد ہے کہ وائٹ ہاؤس میں مجاہدین کے ساتھ رونالڈ ریگن کی تصویریں ہیں, ان کو فاؤنڈنگ فادرز کے ساتھ ان کی تشبیہ دی گئی تھی, اور جیسے آپ نے کہا کہ لیفٹسٹ تھاٹ کے خلاف ان کو استعمال کیا گیا بہت سارے ملکوں کے اندر. تو جب کولڈ وار تھی تو مجھے یقین ہے کہ ان میں سے بہت سارے لوگ جو آج اسلامی نظریات کی طرف جا رہے ہیں وہ سوشلسٹ نظریات کی طرف جاتے ہیں, لیکن آج وہ ہم نے ختم کر دی اتنے سالوں میں. اور دیکھیں جب دو پاور تھے, اور افغانستان میں ہم نے دیکھا تو یہ رشیا کے خلاف, سوویت یونین کے خلاف لڑ رہے تھے, اب یونی پولر ورلڈ کے اندر ویسٹ ہی مین پاور ہے تو یہ ویسٹ کے خلاف لڑتے ہیں, اسی کانفیڈنس کے ساتھ لڑ رہے ہیں, اسی اعتماد کے ساتھ کہ جب ہم نے ایک سپر پاور کو تباہ کیا تو ہم دوسرے سپر پاور کو بھی تباہ کر سکتے ہیں. اور آف کورس میڈیا ہے, گلوبلائزیشن ہو گئی ہے, تو جب اور چیزیں گلوبلائز ہوتی ہے تو یہ موومنٹس بھی گلوبلائز ہو گئی ہیں, اور پھر اسی اینٹی گلوبلائزیشن میں ان کا بھی جو نشانہ ہے وہ ویسٹ بنتا ہے. اور آپ دیکھیں بہت سارے سافٹ ٹارگیٹس پر اٹیک ہو رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے یہ بھی بنایا ہوا ہے کہ ویسٹ چونکہ ایک ڈیموکریٹک ہے تو صرف ویسٹ کی حکومتیں ذمہ دار نہیں ہیں, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ پاپولیشن, وہ آبادیاں بھی ذمہ دار ہیں جو کہ ان حکومتوں کو انتخاب کرتی ہیں. تو یہ ساری سوچ کے بعد, اور یہاں پر اب دیکھیں کیسے انوکھے طریقے سے اس بار انہوں نے کیا ہے, تو دے آر جسٹ کمنگ اپ وتھ نیو ویز ٹو اٹیک. اور یہ ان اے وے جیسے کسی صاحب نے کہا تھا کہ جو کولڈ وار جس طرح سے ہم نے جیتی ہے اس کا بھی ایک نتیجہ ہے, کیونکہ کولڈ وار جیتنے کے لیے ہم نے مذہب کی جہادی نظریات کو بہت زیادہ پروموٹ کیا تھا.
تو ڈاکٹر صاحب, اب اس سیاسی پس منظر میں آج کے یورپ میں کیا یہ سکت, یہ صلاحیت, یہ حکمت, یہ دانش ہے کہ وہ شدت پسندی کے اس اتنے بڑے خطرے سے نمٹ سکے؟
یہ صلاحیت تو ضرور ہے, اور بہت سارے لوگ ہیں جو یہ سوچ بھی رکھتے ہیں اور بہت اچھی وہ مشورے بھی دیتے ہیں کہ کس طرح سے کرنا ہے. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ جو یہاں پر ان کے لیڈرز ہیں وہ کس حد تک ان کو سنتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پالیسیز ہمیں چاہیے, وہ اب انٹیگریشن کی پالیسیز چاہیے, ہمیں پالیسیز چاہیے کہ جو لوگوں کو ساتھ ملا سکیں. لیکن بہت سارے ملکوں کے اندر بہت ساری پالیسیز اب ایسی بن رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ ایکچولی آپس میں ملنے کے بجائے وہ ایک دوسرے کو دشمن سمجھنے لگے ہیں. تو اب جیسے یہ ووٹ بریکزٹ کا یو ریفرنڈم ہوا تھا, اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ہم نے کتنی زیادہ امیگریشن کے خلاف باتیں کی. جب یہ جب باتیں ہوتی ہیں تو جو امیگریٹس ہوتے ہیں
وہ فیل کرتے ہیں محرومیاں وہ فیل کرتے ہیں کہ ہمیں الگ کر دیا گیا.
یہ تنقید بھی ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جو یورپ کے دائیں بازو کے سخت گیر سیاسی حلقے ہیں ان کے ایجنڈا کو سوٹ کرتی ہے اس طرح کی سچویشن, ان کے سیاسی نظم و نسق سے مطابقت رکھتے ہیں اس طرح کے واقعات, ان کو فائدہ ہوتا ہے سیاسی طور پر اس طرح کے واقعات سے.
بالکل, یہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں. یہ طارق علی نے ایک کتاب لکھی تھی کلیش آف فنڈامنٹلزم, یہ بالکل یہی ہے کہ یہ جو شدت پسندی دونوں طرف سے ہے یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہے, اور اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری اکنامک پالیسیز اور ہماری سوشل پالیسیز ڈیل کریں. یہ بھی ایک اور بھی چیز ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو زیادہ تر اٹینشن اور جو ان ملکوں نے دیا ہے پچھلے 10-15 سالوں میں وہ مسلمانوں میں اور مسلم انتہا پسندی کو دیا ہے. انہوں نے اتنا زیادہ اٹینشن دائیں بازو کی انتہا پسندی کو نہیں دیا ہے. انگلینڈ میں اس وقت جو کاکس کی ڈیتھ سے بہت زیادہ باتیں شروع ہوئی ہیں, میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے کہ یہ ہر طرح کی دہشت پسندی کے اوپر حکومت کو اور سول سوسائٹی کو کام کرنا چاہیے, اور اس کو صرف ایک مسلم ایشو نہ بنایا جائے بلکہ اس کو ایک گلوبل ایشو سمجھ کر, اس کو ایک ہیومن ایشو سمجھ کر اس کے اوپر کام کرنا چاہیے.
یونیورسٹی کالج لندن سے منسلک سینٹر فار ریسرچ اینڈ ایویلویشن کے ڈائریکٹر ڈاکٹر فرید پنجوانی. حکومت پاکستان نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جاری کشیدگی کے سلسلے میں لائحہ عمل طے کرنے کے لیے پارلیمان کا مشترکہ اجلاس بلوانے کے ساتھ ساتھ 19 جولائی کو ملک بھر میں یوم سیاح منانے کا فیصلہ کیا ہے. یہ فیصلہ آج وزیراعظم نواز شریف کی زیر صدارت ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کیا گیا. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں علیحدگی پسند نوجوان برہان وانی کی ہلاکت کے بعد گزشتہ ایک ہفتے سے بھارتی افواج اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں جن میں اب تک 36 افراد ہلاک اور کئی زخمی ہو چکے ہیں. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد میڈیا کو جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیراعظم میاں نواز شریف نے اجلاس سے خطاب میں کہا ہے کہ 7 لاکھ ہندوستانی فوجی کشمیریوں کی تحریک کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں وہ کامیاب نہیں ہوں گے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کشمیریوں کی سیاسی اخلاقی اور سفارتی مدد جاری رکھے گا. اجلاس میں اس بات کا بھی فیصلہ کیا گیا کہ تمام پاکستانی سفارت خانے اور کونسل خانے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ہندوستانی جارحیت کے خلاف وہاں کی حکومتوں کو آگاہ کریں گے. اس کے علاوہ یہ موقف بھی اختیار کیا جائے گا کہ بھارتی فوج کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے برہان وانی دہشت گرد نہیں تھے. بیان کے مطابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری نے وفاقی کابینہ کو بریفنگ کے دوران بتایا کہ بھارتی ہائی کمشنر کو وزارت خارجہ طلب کر کے کشمیر پر پاکستانی موقف سے آگاہ کیا جا چکا ہے, جبکہ مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اٹھانے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں. آج نماز جمعہ کے بعد پاکستان کے مختلف شہروں میں کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرے کیے گئے اور ان مظاہروں میں بھارتی پرچم کو بھی نظر آتش کیا گیا. بھارت میں پاکستان کے سابق ہائی کمشنر عزیز احمد خان نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مسئلہ کشمیر حل نہ ہونے کی صورت میں علاقے میں کشیدگی بڑھ سکتی ہے جو کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے.
نقصان ہندوستان کو بھی ہوگا, پاکستان کو بھی ہوگا اگر خدا نہ خواستہ حالات قابو سے باہر ہو جائے, اور اس کے لیے سب سے اچھی چیز یہی ہے کہ کشمیر کے مسئلے کا حل تلاش کیا جائے. جو پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ جس زمانے میں پچھلے یعنی 2004 کے بعد سے جو ڈائیلاگ پروسیس انڈیا پاکستان کا شروع ہوا تھا, کمپوزٹ ڈائیلاگ پروسیس, اور کشمیر کا مسئلہ سیریسلی ڈسکس کیا جا رہا تھا, اس وقت بالکل حالات پرسکون تھے اور پرامن تھے, کہیں اکا دکا کوئی واقعہ ہو جاتا تھا, ورنہ کشمیر میں اس طرح کے حالات نہیں تھے. اور میرے اپنے ذاتی خیال میں یہ حالات اس وجہ سے ہوئے کہ اب کشمیری عوام بے چین ہو رہے ہیں کہ مسائل کی حل کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دی جا رہی.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ ہفتے علیحدگی پسند رہنما برہان وانی کی ہلاکت کے بعد بھارتی افواج اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں جن میں اب تک کم سے کم 36 افراد ہلاک ہو چکے ہیں.
شہزاد ملک. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں کاشتکاروں نے بجلی کی طویل بندش کے خلاف احتجاج کیا ہے. کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ اس لوڈ شیڈنگ سے انہیں اربوں روپے کا نقصان ہوا, اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت ان کے نقصان کا ازالہ کرے. کوئٹہ سے محمد کاظم.
یہ کاشتکار اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے کے لیے بلوچستان کے مختلف علاقوں سے آئے تھے. انہوں نے زمیندار ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام عجوب اسٹیڈیم سے ایک ریلی نکالی. وہ گورنر ہاؤس اور وزیر اعلی ہاؤس کے سامنے جا کر ان کو یادداشت پیش کرنا چاہتے تھے, لیکن پولیس نے ان کو اس جانب نہیں جانے دیا, جس کے باعث وہ پریس کلب پہنچے اور وہاں مظاہرہ کیا.
دیکھیں,
مظاہرے میں شریک کاشتکاروں کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں زیر زمین پانی کی سطح بہت زیادہ نیچے گر جانے کی وجہ سے بجلی کے بغیر کاشتکاری ممکن نہیں. انہوں نے بتایا کہ بلوچستان میں بجلی فراہم کرنے والی کمپنی کیسکو زرعی فیڈروں کو 24 گھنٹے میں صرف 6 گھنٹے بجلی فراہم کر رہی تھی، لیکن جون کے اوائل میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں اضافہ کیا گیا اور 26 دنوں تک ان کو کم وولٹیج کے ساتھ صرف 2 گھنٹے کے لیے بجلی فراہم کی گئی.
بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوئے صرف 2 گھنٹے بجلی آتی ہے اور محکمہ وافڈا ہمارے علاقے پہ کوئی ایکشن نہیں ہے.
بجلی کی وجہ سے ہماری فصلات اور باغات مکمل طور تباہ ہو گئے اور ہمارے حکمران اسی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ گرمی کیسے ہوتا ہے، سردی کیسے ہوتا ہے.
زمیندار ایکشن کمیٹی کے سیکرٹری جنرل عبدالرحمان بازی کے کہنا تھا جون جولائی میں فصلوں کو پانی کی اشد ضرورت ہوتی ہے، لیکن 26 دنوں تک زرعی فیڈروں کو بجلی نہ ملنے کی وجہ سے ان کو اربوں روپے کا نقصان پہنچا ہے. انہوں نے حکومت سے نقصانات کے ازالے کا مطالبہ کیا.
زمینداروں کے جو باغات تھے، جو فصلات تھے، جو ٹیوبویلس تھے، وہ خشک ہوئے. 8 سال 9 سال خشکسالی ہم نے برداشت. اس کے بعد تھوڑا بہت زمینداروں نے اپنی مدد آپ جو کچھ تھوڑا بہت بنایا، وہ اب اس 26 دن کی لوڈ شیڈنگ سے وہ راک کے ڈیر میں تبدیل ہو. لوڈ شیڈنگ میں جو 700 ارب روپے کے نقصانات ہوئے ہیں، ان کا ازالہ کیا جائے.
مظاہرے شرکا نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ بلوچستان کے 30,000 ٹیوب ویلوں کو شمسی توانائی پر منتقل کیا جائے. دوسری جانب کیسکو کے ذرائع کا کہنا ہے کہ جون کے مہینے میں بولان کے علاقے میں طوفانی بارشوں کے باعث بجلی کے 2 ٹاور گر گئے تھے، جس کی وجہ سے اضافی لوڈ شیڈنگ کرنی پڑی تھی. کیسکو کے ذرائع نے بتایا کہ ان ٹاوروں کی مرمت کا کام مکمل کر کے بجلی کی اضافی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا گیا ہے. محمد کاظم، BBC کوئٹہ.
آئیے اب آپ کو براہ راست یہاں لارڈز کے کرکٹ گراؤنڈ لے چلیں، جہاں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلے ٹیسٹ کا دوسرا دن تھا، اور صورتحال بتانے کے لیے نامہ نگار عادل شازے موجود ہے. عادل، یہ بتائیے کہ آج کون کیسا کھیلا، پہلے تو یہ بتائیے.
جی تھینک یو جعفر. ابھی تو اس وقت کافی انٹرسٹنگ صورتحال ہے، اور یاسر شاہ نے جس طرح کی یہاں پہ بالنگ کی ہے اور جس طرح انہیں ٹرن مل رہا ہے، تو انہوں نے 4 وکٹیں انگلینڈ کی حاصل کی ہیں، اور اس وقت انگلینڈ کا مجموعی سکور 193 رنز ہے اور ان کے 6 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں. اور ابھی جعفر تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ پاکستان کے سابق کپتان عامر سہیل سے میری بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ جس طرح کی کنڈیشنز ہیں یہاں پہ، آلریڈی اندھیرا ہو رہا ہے اور وکٹ کو ٹرن بھی مل رہی ہے اور لائٹس بھی آن ہو گئی ہیں، تو اس میں یاسر شاہ جو ہیں وہ انتہائی خطرناک ثابت ہوں گے انگلینڈ کے لیے، اور بالکل اسی طرح ہوا. اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ محمد عامر نے 6 سال بعد لارڈز میں اپنی پہلی وکٹ بھی لیا ہے، حالانکہ وہ تھوڑے سے ان لکی ثابت ہوئے تھے، 2 کیچ ان کے آج ڈراپ ہوئے. پاکستان کی فیلڈنگ کچھ اتنی خاص آج نہیں رہی، لیکن اس کے باوجود وہ انتہائی، الیسٹر کک کی انتہائی اہم وکٹ جو انگلینڈ کے کپتان ہیں انہوں نے حاصل کی. تو اس وقت یہ صورتحال ہے کہ انگلینڈ کو ابھی بھی 146 مزید رنز چاہیے. وہ اس وقت خسارے میں ہیں پاکستان کی جو پہلی اننگ تھی 349 رنز کے مقابلے میں. تو اگر یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے، تجزیہ کار یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے 1 گھنٹے میں، کیونکہ ابھی بھی 25 اوورز باقی ہیں آج کے کھیل میں، تو اگر انگلینڈ کے 2-3 مزید کھلاڑی آؤٹ ہو جاتے ہیں تو پاکستان انتہائی مضبوط پوزیشن میں آ جائے گا پہلے ٹیسٹ میں.
تو عادل، یہ جو یاسر شاہ اور محمد عامر کی کارکردگی آپ نے بتائی، یہ تو توقعات کے عین مطابق تھی، باقی پاکستانی کھلاڑیوں کی کارکردگی کیسی رہی؟
دیکھیں، اگر بیٹنگ کو دیکھا جائے تو مصباح الحق نے اور اسد شفیق نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا. مصباح الحق نے تاریخی سنچری بنائی، لیکن آج صبح ایک بار پھر پاکستان کے جو آخری 4-5 بیٹس مین ہیں وہ کچھ زیادہ سکور میں اضافہ نہیں کر سکے. تو یہ ہے کہ پاکستان کی بیٹنگ لائن جو ہے اسی طرح جو پچھلے 4-5 سالوں میں ہو رہا ہے کہ مصباح الحق پہ ہی زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے ٹیم پوری، تو اسی طرح ہوا. اور پھر آج فیلڈنگ کو دیکھ لیں تو 2 انتہائی اہم کیچ آج ڈراپ کیے گئے. اس میں الیسٹر کک کا بھی کیچ شامل ہے جنہوں نے 70 سے زیادہ رنز کیے اپنے کیچ گرنے کے بعد. تو اوور آل پرفارمنس اگر دیکھی جائے تو پاکستان کی وہ اسے ہم بہتر اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر 2 کیچ انہوں نے گرائے بھی، لیکن اس وقت انگلینڈ کے 6 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں، اور اس وقت جو کریز پہ کھلاڑی کھڑے ہیں معین علی کے علاوہ پچھلے ابھی 3-4 بالرز رہ گئے ہیں، جو کہ اتنا زیادہ سکور کرنے میں شاید کامیاب نہ ہو سکے. اگر معین علی کی وکٹ لے لی جائے تو میرے خیال میں پاکستان مضبوط پوزیشن میں آ جائے گا لارڈز کرکٹ میں.
بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھی عادل شاہ زیب ہمیں صورتحال بتا رہے تھے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان لارڈز سے کرکٹ ٹیسٹ میچ کی. اسی کے ساتھ سیربین اپنے اختتام کو پہنچا. سیربین کے آج ایڈیٹر تھے سخلین امام, پروڈیوسر تھے عمر آفریدی, یہاں لندن میں اسٹوڈیو مینیجرز کے فرائض انجام دے رہی تھی سٹیفنی کوک, جبکہ اسلام آباد سے ہمارا ساتھ دیا عامر صدیق نے. اب آپ جعفر رضوی کو تمام ساتھیوں سمیت اجازت دیجیے اور چلتے چلتے خبروں کا خلاصہ سنیے شمائلہ جعفری سے.
کے جنوبی شہر نیس میں گزشتہ شب قومی دن کی تقریبات کے موقع پر ایک تیز رفتار ٹرک نے ہجوم کو کچل دیا. حملے میں 84 افراد ہلاک. سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے پیشن گوئی کی ہے کہ آئندہ 3 برسوں میں زیکا وائرس سے متاثر نہ ہونے والی افراد کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے زیکا وائرس ختم ہو سکتا ہے. برطانیہ کی وزیراعظم ٹیریزا مے نے اسکاٹ لینڈ کی فرسٹ منسٹر نکولا سٹرجن سے ملاقات کی ہے. ملاقات میں برطانیہ کے ساتھ مستقبل میں اسکاٹ لینڈ کے اتحاد اور یورپی یونین سے اخراج کے ریفرنڈم کے نتائج پر بات چیت کی گئی. جاپان کے شہر اوکیناوا میں ایک امریکی فوجی کو جاپانی خاتون سے جنسی زیادتی کے الزام میں 2.5 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے. اقوام متحدہ کے مشن کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو میں نومبر میں مقررہ وقت پر انتخابات کے انعقاد کا امکان نہیں. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے.